यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है क्या? थोड़ा सा कम कर सकते हैं? थोड़ा सा कम कर। अच्छा जनाब, अहले बैत अथार अलैहिम सलाम के नाम पे दुरूद भेजेगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अजल फरज। एक वाक़े के अंदर बयान करते हैं कि इमाम तशरीफ़ फरमा थे और कम से कम ये चला दो। असमें मेरे साथ एक दो दफ़ा ऐसे तजर्बे हो चुके हैं कि मैंने इस पे तवज्जो नहीं दी और एक दफ़ा मैं फेंट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मुझे फील होता है कि भाई कुछ काम ख़राब होने वाला है, तो मैं उस पर तवज्जो देता हूँ। ऐसा ना हो कि दोबारा वही काम हो जाए और फिर ज़ाहिर है आपको भी परेशानी होगी और ये सारी बातें होंगी। वापस आने में देर नहीं लगती, लेकिन वो जो एक आध मिनट होता है वो डिज़ास्टर हो जाता है बहुत बड़ा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिस्क नहीं लेता। अब मैं जैसे ही देखता हूँ कि भाई कुछ हो रहा है तो मैं रिएक्शन देता हूँ उसके ऊपर, ताकि इसको मैनेज कर लिया जाए किसी तरीक़े से और वो सीन रिपीट ना हो जाए। तो ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अजल फज। इमाम तशरीफ़ फरमा थे, एक जगह से तशरीफ़ ले जा रहे थे और एक नौकर उनका, ज़ाहिर है उस ज़माने में नौकर नहीं होते थे बल्कि ग़ुलाम होते थे। अच्छा, ग़ुलाम यानी बिल्कुल ख़रीदे हुए लोग होते थे वो। तो वो जो ग़ुलाम था वो साथ साथ चल रहा था। अच्छा, वो जो ग़ुलाम था वो भी अरब नहीं था, नॉन अरब था। ग़ुलामों में भी कुछ अरब होते थे तो उनके पास थोड़ा सा अरब एक दूसरे का ख्याल कर लेते थे, लेकिन जो नॉन अरब होते थे उनका तो कोई ख्याल करता ही नहीं था। नॉन अरब में भी क्लासेस बनी हुई थी, नॉन अरब में भी क्लासेस थी। और ये था बेचारा सिंधी, उस ज़माने में हिंदुस्तान को सिंध कहते थे, अरब में हिंदुस्तान को सिंध कहते थे, क्योंकि उनकी एंट्रेंस सिंध से हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान को सिंध कहते थे। तो वो कोई हिंदुस्तान का ग़ुलाम था, हिंदी ग़ुलाम था, जिसको सिंधी कहते थे। तो वो बहुत ही उन लोगों का स्टेटस बहुत ही नीचे चला गया था। तो वो कोई सिंधी ग़ुलाम था जो इमाम के पीछे पीछे आ रहा था, और इमाम के साथ एक आदमी जा रहा था जो अरब था, आज़ाद था, यानी कम्युनिटी का, जिसे कहते हैं कि वो रिस्पेक्टफुल आदमी कोई। तो वो जो इमाम के साथ चल रहा था, इमाम ने देखा कि जो ग़ुलाम था वो कहीं रुक गया। तो इमाम ने उसको देखा कि वो रुक गया, तो इमाम रुक गए। अब नेचुरली ये गर्मियाँ होंगी, सख्त गर्मी हो रही होगी, इमाम रुके। तो इमाम ने पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा कि मेरा जूता टूट गया है और मैं जूते को सही कर रहा हूँ। अब उसने नहीं मालूम कितनी देर लगाई, ये जो बराबर में बंदा था, जो रिस्पेक्टफुल पर्सन था, इसने इस ग़ुलाम को डांटा और गाली दी। एक गाली दी। जैसे ही इसने ये गाली दी, इमाम ने फौरन इससे कहा कि तुमने गाली दी, आइंदा से मेरे साथ नहीं चलना, तुम्हारी हमारे साथ ख़त्म, आइंदा से साथ नहीं चलना। उसने कहा कि मौला मैंने बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ग़ुलाम को कहा। इमाम ने फरमाया नहीं, गाली देने वाला हमारे साथ नहीं चलेगा, ख़त्म। तुम्हारी जबान पर गालियाँ? अच्छा, अब मेरे पास एक रास्ता आ गया, एक वाक़ा आ गया, ठीक है। अब इस वाक़े में मेरे पास दो चीज़ें हैं। नंबर एक, गालियाँ देना इमाम को पसंद नहीं है, सुनते भी नहीं थे। किसी ने दी उनके सामने, इससे कोई गरज नहीं किसको दी, रिस्पेक्टफुल को दी या लो क्लास के बंदे को दी, बेज़ाहिर उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तुम आइंदा से मेरे साथ नहीं चलना, ठीक है। तो एक तो ये मुझे समझ में आ गया। दूसरी एक और बात मुझे समझ में आनी चाहिए, वो क्या, वैल्यूज़ के चैप्टर में मुझे क्या समझ में आया। वैल्यूज़ के चैप्टर में मुझे समझ में आया कि तुम किसी के साथ बेइज्जती करो, ये इमाम को कभी भी पसंद नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिए फौरन दो लेवल्स बन गए ना। एक लेवल तो ये बना कि जो उस वक्त वाकया हुआ उसमें गाली दी गई थी, तो मुझे फौरन ये समझ में आ गया कि इनको, इन इस ख़ानदान को, इन मासूमीन अलैहिस्सलाम को ये अमल पसंद नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक और मैसेज भी है, वो क्या है, किसी की बेइज्जती करो ये इमाम को पसंद नहीं है। अच्छा, जिसकी बेइज्जती करो ज़ाहरी तौर पर उसकी इज्जत ना भी हो, तुम्हें हक नहीं है कि तुम बेइज्जती करो। इसको हम कहते हैं वैल्यूज़, इसको हम कहते हैं वैल्यूज़। अब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई आदमी मेरे सामने गाली दे, तो मैं तालिब इल्म होने के नाते उससे कह सकता हूँ कि देखो ये इमाम को पसंद नहीं है, और तुम चूंकि उनकी शफ़ात की तलबगार हो اور شفیع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنے والا. بھول جاؤ شفاعت ملے گی اگر تم گالیاں بک رہے ہو, زندگی میں ساتھ نہیں چل رہے تھے تو آخرت میں تمہیں کہاں ساتھ چلائیں گے اپنے, تو تم کچھ اور چینج کرو اس کو. نمبر ایک. نمبر دو, مجھے ایک اور بات بھی پتا, اچھا کسی نے گالی نہیں دی اور کسی کی بے عزتی کی تو مجھے چاہیے میں فوراً اس سے کہوں کہ دیکھو بھائی امام کا جو واقعہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو گالی دینا پسند نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ نہیں چاہتے کسی کی بے عزتی کی جائے. تم بے عزتی کر رہے ہو تو مجھ سے کیا کہے, میں نے گالی تو نہیں دی. کہوں کہ گالی دی یا نہیں دی, بے عزتی کرنا غلط ہے. یہ جو چیپٹر ہے یہ ویلیوز میں آ رہا ہے. اب ظاہری طور پہ گالی تو نہیں تھی لیکن ایسنس اور اس کا جو تھا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ بھائی رسپیکٹ دو. اب اس کی ڈیپتھ کتنی ہے, اس کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کلیم کے طور پر, اس کو چھوڑ دیتے ہیں بعد میں کبھی موقع ملا, اگر آپ کو پاکستان سے اپنے ملکوں سے کرپشن بھی ختم کرنی ہے نا تو آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. کرپشن ختم نہیں ہوگی بغیر بے عزتی روکے ہوئے. بے عزت انسان ہر گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے, با عزت انسان کوئی گناہ میں نہیں کرے گا. عزت دیں, اگر کرپشن بھی ختم کرنا ہے نا عزت دیں. اچھا یہ ہم تیار نہیں ہیں, یہ ہم تیار نہیں ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ اس وقت افسوس ہوتا ہے جب مثلا امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگ جو یہاں پہ اگر کسی کی بے عزتی کریں گے تو جیل جائیں گے, وہاں پہ جا کے پورٹرز اور ڈرائیور کے ساتھ بے عزتیاں کر رہے ہوتے ہیں. تم جیل کے خوف سے تو عزت دے رہے تھے اور خدا کے خوف سے تم اس کو عزت نہیں دے سکتے. جیل کے خوف سے یہاں عزت دے رہے تھے نا کہ یہاں پہ اگر بے عزتی کر دی تو وہ مارے گا, وہ جا کے سو کر دے گا, کیس کر دے گا, یہ ساری باتیں, اور وہاں پہنچتے ہی کیوں. یہ جو بیہیویئر ہے ہم لوگوں کا, یعنی اب ظاہر ہے آپ لوگ نہیں کر رہے اس کام کو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کا یا کسی اور کا, لیکن یہ جو بیہیویئر سوسائٹی کا ہے یہ خطرناک ہے کہ یہ ویلیوز پہ کام نہیں کر رہے ہیں, احکام پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو فوراً جا کر ڈیپتھ میں دیکھنا ہوتا ہے. بس جیسے میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب دیکھیے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر ہم ویلیوز کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے ابھی ہم ویلیوز پہ کام کر رہے ہیں, احکام اور ویلیوز کے لنک پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ایک لنک اور باقی ہے, ان ویلیوز کے پیچھے عقائد کون سے ہیں. چلیے ادھر ہی یہاں پہ بھی کام کر لیتے ہیں. ایک سندھی تھا, اس کو گالی پڑی اور امام نے کہا آئندہ سے میرے ساتھ نہیں چلنا. حکم سمجھ میں آیا گالی دینا حرام ہے, اہل بیت کے نزدیک اخلاقاً گالی دینا حرام ہے. دوسری بات ویلیوز میں سمجھ میں آئی, انسان کی بے عزتی کرنا امام کے نزدیک جائز نہیں ہے, امام کے نزدیک جائز نہیں ہے. عقائد سے کیا بات سمجھ میں آئی, عقائد میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ سارے انسان برابر ہیں. یہ عقائد میں سمجھ میں آ گیا. اچھا اب ایک بات دیکھیے رزلٹ کے طور پہ دیکھ لیں, اگر کسی کو عقائد کے لیول میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ سارے انسان برابر ہیں, کبھی بھی گالی دے گا ہی نہیں, کبھی بے عزتی کرے گا ہی نہیں. کیوں؟ عقائد کے مرحلے میں اس کے دماغ میں ثابت ہو گیا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. چونکہ اس کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہوا ہے لہذا یہ غلطی کر رہا ہے. تو جب بھی کوئی غلطی ہو, جب بھی کوئی گناہ ہو, آپ جا کے عقائد کے اندر خرابی کو ڈھونڈیں کہ فنڈامنٹل جو بلیفس ہیں وہاں پر کوئی مسٹیک آئی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ وہ مسٹیک نہ ہوتی تو یہ کام غلط نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیے دوسرا واقعہ, اللہ کے رسول کا مشہور و معروف واقعہ, مسجد نبوی تعمیر ہو گئی, اذان دینے کے لیے انہوں نے کہا حضرت بلال سے کہ بھائی تم اذان دو. اب میں جب اس واقعے کے اوپر پہنچتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں معمولاً, لیکن میں بہت تیزی سے یہاں پہ گزروں گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اناؤنسمنٹ کی جگہ پر زبان تو کم سے کم صحیح ہونی چاہیے. اردو میں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے تو اردو تو آنی چاہیے, انگلش میں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے تو انگریزی تو آئے اس کو, صحیح ہے؟ انگلش نہ آئے انگریزی تو آئے کم نہ کم اتنا تو آئے. تو اب اللہ کے رسول عربک میں اناؤنسمنٹ کروا رہے ہیں, اور اناؤنسمنٹ کس سے کروا رہے ہیں؟ جس کو عربی نہیں آ رہی ہے. کیوں عربی نہیں آتی؟ اس کو شین بولنا ہی نہیں آتا, اس کا پروناؤنسیشن ہی خراب ہے. عرب اتنے اپنے زبان پر پراؤڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو عربی نہیں بولتا نا وہ تو گونگا ہے, تو عجم ہے, تو گونگا ہے, اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا ایکچولی. تو وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تمہیں عربی آتی ہے یا تمہیں بولنا ہی نہیں آتا جاؤ. یعنی وہ عربی نہ بولنے والے کو گویا جانوروں کی فہرست میں سمجھ رہے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے کوئی بندر چلا رہا ہے تو آپ نہیں کہتے یہ بول رہا ہے, آپ کہتے ہیں چلا رہا ہے. تو عرب یہ کہتے تھے جو عربی بول رہا ہے وہ تو بول رہا ہے اور باقی سب کیا کر رہے ہیں, باقی سب چلا رہے ہیں, ان کو بولنا ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی نے جس کو عربی بولنی نہیں آ رہی ہے اس سے کہا تم جاؤ اناؤنسمنٹ کرو. اچھا اس اناؤنسمنٹ کو کس نے سننا ہے؟ انہی ایروگنٹ عرب نے. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں یہ نان عربک اناؤنسمنٹ سننے کو ملے بھاگے بھاگے یہاں آ جانا, اور اگر یہاں نہیں آئے تو بہت کھچائی ہوگی پھر. صحیح, اب ان عربوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ ذرا سوچیے گا. اور اللہ کے رسول کو سب پتہ ہے. یہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ یہ عربوں کی ایروگنس کا بت توڑ رہے ہیں. تو توڑو اسے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو پتا ہے یہ ایروگنس نہیں ٹوٹی نا, یہ انسان نہیں بنیں گی, مجھے توڑنا ہے. اور وہ توڑ بھی کس کے ہاتھوں رہے ہیں؟ جس کو انہی عرب میں سے بعض لوگوں نے ساری زندگی مارا تھا, ساری زندگی ٹارچر کیا تھا. کہا ٹھیک ہے, جس کو ٹارچر کیا تھا نا تم نے, آج وہ تمہیں کال کرے گا اور تم نہ آؤ پھر دیکھو آنا پڑے گا. یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ جو اللہ کے رسول نے عمل دکھایا حضرت بلال حبشی کے ذریعے سے, اس میں ویلیوز کیا ہیں؟ لینگویج کوئی ویلیو نہیں ہے, اپیئرنس کوئی ویلیو نہیں ہے, نسل ریس کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف ایک چیز ویلیو آ گئی ہے, وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اس کے سوا یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اور فیم کچھ بھی نہیں ہے. بظاہر حضرت بلال حبشی جہاں تک سمجھ میں آتا ہے شاید ایک تہمت باندھے ہوئے تھے اس وقت, ان کے بدن پہ شاید مناسب کپڑے بھی نہیں تھے جہاں تک ابھی سمجھ میں آتا ہے. تو اب یہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں ویلیوز دی ہیں, ان ویلیوز کا کیا ہوگا؟ اچھا اب یہاں پہ کیا عالم ہے؟ یہاں پہ یہ عالم ہے, میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کر رہا ہوں جسارتاً, وہ یہ کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں الحمدللہ رب العالمین, دین کو بھی سمجھنے والے ہیں کافی حد تک, ٹھیک ٹھاک حلقوں کے اندر جہاں دین ہے, جہاں پہ دین ہے باقاعدہ, دین کے نام پہ کام ہو رہا ہے, ساری ویلیوز پیسے پر ہیں, ساری ویلیوز پیسے پر ہیں, رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ اور جناب علی سب کچھ. یہی پاکستان کے مشہور و معروف ذاکرین میں سے ایک, جس کا نام سب جانتے ہیں, بولنا بالکل غلط ہے, وہ خود ایک دن بسٹ ہو گیا. اس بندے خدا کا کلپ بھی موجود ہے. ایک دن بسٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس نے خوب سنائی منتظمین کو, اتفاقا وہ ریکارڈ بھی ہو گیا, اس نے خوب سنائی اور کہنے لگا کہ تم لوگ وہ بدبخت ہو کہ جو تم سے زیادہ پیسے لیتا ہے تم اس کو انتظار نہیں کرواتے اور فوراً ممبر پہ بٹھا دیتے ہو, اور تم سے کم پیسے لیتا ہے نا تم اس کو دو دو گھنٹے انتظار کرواتے ہو. یہ ویلیوز ہیں, یہاں کی ویلیوز ہیں. اچھا یہ دین کی ویلیوز ہیں یا غیر دین کی؟ نہیں, دینی حلقوں کی بات کر رہا ہوں میں. ان کی ویلیوز یہ ہیں, یہ دینی حلقوں کی ویلیوز ہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بہت معذرت کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں, آپ بری و ذمہ نہیں ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے اندر نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کے اندر بھی ہیں. آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہمیں ایکیوز کرنے والے؟ میں کوئی ایکیوز کرنے والا نہیں ہوں, لیکن میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لیا ہے. مجھے بھی یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا ویلیوز چل رہی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ, آپ لوگوں نے بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن یہ مت سوچے گا کہ آپ کے اندر یہ نیگیٹو ویلیوز بالکل نہیں ہیں. نہیں, سنبھالیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر نہیں ہے, کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ میرے اندر کوئی نیگیٹو ویلیو نہیں. نہیں, ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور شاید ہوں گی, شاید ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہو, یا پتہ نہیں ہم کمپرومائز کر رہے ہوں گے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ کے اندر بھی, آپ کو اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اچھا یہ جو غلط ویلیوز کا گراؤنڈ ہوتا ہے, یہ فتنے یہاں پہ پلتے ہیں پھر. غلط ویلیوز کے گراؤنڈ میں فتنے پلتے ہیں پھر. کیوں؟ آلریڈی غلط ویلیوز روٹیڈ ہوتی ہیں وہاں پہ, ہلکا سا پش کرنے کی دیر ہے. ما پہ وہ غلط فتنے پھر فتنے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا, جو ویلیوز کے اوپر عرض کیا, اب فرض کر لیجئے بھائی ویلیو اس بات کے اوپر ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا بھائی زبان کوئی ویلیو نہیں ہے, اپیئرنس کوئی ویلیو نہیں ہے, ریس کوئی ویلیو نہیں ہے, ویلتھ فیم پاور کوئی چیز ویلیو نہیں ہے. ویلیو کس بات کی ہے؟ تقویٰ ہے یا نہیں ہے یہ ویلیو ہے, سنسیریٹی یہ ویلیو ہے, اس کے اوپر بات ہوگی. امیر المومنین کے اسٹینڈرڈس کیا تھے؟ سلام اللہ علیہ, درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. زبیر بہت اچھے آدمی تھے, امیر المومنین زبیر کی شہادت کے بعد بھی زبیر کے لیے روئے ہیں. جب زبیر کی شمشیر ان کے سامنے آئی, آپ نے مختلف ڈپکشنز میں بھی دیکھا ہوگا, ڈراماز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جب ان کی شمشیر امیر مومنین کے سامنے آئی, امیر مومنین روئے کہ یہ شمشیر دین اسلام کے لیے بہت چلی ہے. حضرت زبیر کا وہ مقام تھا, بعض اوقات لوگ سوچتے تھے سلمان فارسی کے برابر کا بندہ ہے, وہ مقام تھا حضرت زبیر کا. اور اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ بچ گئے اینڈ میں آتے آتے, ورنہ کیا تھا, امیر مومنین کے خلاف تو لشکر لے کے آ گئے تھے. وہاں سے یہاں تک آدمی آتا کیسے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ویلیوز کی وجہ سے. اچھا اب میں کیوں ایکیوز کروں حضرت زبیر کو کہ ان کی ویلیوز غلط تھیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, اور یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہم جن کا نام لے رہے ہیں ان کے اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں, بہت ہائی اسٹینڈرڈس پر ہیں. ہم بلا جمے اپنے آپ کو شبہ میں نہ ڈالیں کسی. عالم کیا ہے, امیر المومنین کی حاکمیت ظاہری شروع ہوئی, ایک ایک جگہ کا والی بنانا شروع کیا. اب وہ طلحہ جو تھا وہ اس چکر میں تھا کہ بھائی مجھے کوئی حکومت ملنے والی ہے, کیونکہ وہ ریبیلینس کے ساتھ تھا, جو ایجپٹ سے ریبیلینس آئے تھے جنہوں نے تھرڈ کیلف کے خلاف کام کیا تھا, تو وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور اس میں بھی ایک راز ہے کہ وہ کیوں ملا ہوا تھا اور کیوں اس کام کو کر رہا تھا. بہرحال وہ تھا اور زبیر بھی اس گروپ کا کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے تھے. اچھا اب زبیر کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں نے تو ایک کام بھی کیا ہے, جب ریبیلینس آئے تھے امیر مومنین ریبیلینس کے ساتھ نہیں تھے, امیر مومنین نے دو اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا تھا تیسرے خلیفہ کی دفاع کے لیے کہ اس کے گھر پہ کوئی حملہ نہ کر دے, اور امام کو پتا تھا کہ ایک سازش بن رہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا اور بعد میں قتل کا الزام لگا دیا جائے گا امیر مومنین کے اوپر. خود طلحہ نے یہ کام کیا, وہ باغیوں کے ساتھ تھا اور بعد میں امیر مومنین کے اوپر الزام لگا دیا. جنگ جمل سے پہلے امیر مومنین نے خطبہ دیا تھا جس میں اس کو بیان فرمایا. زبیر بھی ان ریبیلینس کے ساتھ مل گئے, باغیوں کے ساتھ مل گئے, اور جناب اس کارروائی کے اندر شریک ہو گئے جس کو امیر مومنین پسند نہیں کر رہے تھے. بعد میں جب امیر مومنین کی خلافت ظاہریہ بنی تو طلحہ کے دماغ میں یہ تھا مجھے کہیں کی حکومت ملنے والی ہے, اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ امیر المومنین کے پاس ہے, اس کو پتا تھا یہ کبھی مجھے نہیں دیں گے. تو وہ بہرحال خاموش ہو گیا اور خود بخود اندر اندر سازشیں کرتا رہا جو اس کا پروگرام پہلے سے تھا. زبیر اس معاملے میں تھوڑے کچے ثابت ہوئے سیاست کے معاملے میں, ان کے دماغ میں یہ تھا کہ مجھے حکومت ملنے والی ہے. اچھا وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے بھی کہ جب تیسرے خلیفہ کی خلافت بن رہی تھی تو ایک ووٹ جو امیر المومنین کو پڑا تھا وہ زبیر نے ڈالا تھا. دوسرے خلیفہ نے جو شورا بنائی تھی خلیفہ چننے کے لیے, ایک ووٹ امیر المومنین کو پڑا تھا, وہ جو پڑا تھا وہ زبیر کا پڑا تھا. تو زبیر کے ذہن میں تھا کہ ان کو تو میں 25 سال سے دفاع کر رہا ہوں ان کا, اور میں کتنے عرصے سے ان کے ساتھ چل رہا ہوں, اور واقعا تھے بھی ساتھ تھے بھی, بڑی مصیبتیں اٹھائیں تھیں زبیر نے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس میں نے اتنا ساتھ دیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, پھر پھوپھی زاد بھی ہوں تو رشتہ بھی ہے ناتا بھی ہے, اور جب پہلے خلیفہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی یعنی پروٹیسٹ کیا گیا تھا تو اس میں بھی زبیر کا گھر شامل تھا. تو زبیر کا بہت سابقہ تھا اس معاملے کے اندر, اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا کیا جنگوں میں شرکت نہیں کی زبیر نے. میں نے بتایا علم کے اعتبار سے لوگ حضرت سلمان فارسی کے برابر سوچ رہے تھے ایک زمانے کے اندر. تو یہ زبیر امیر المومنین کے پاس آئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے ولایت ملنے والی ہے, کہیں کی حکومت ملنے والی ہے, امیر المومنین کے سامنے اظہار بھی کیا کہ مثلا انتظار ہے مجھے اور اس طرح کا. امیر المومنین نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک جاب سوچی ہے, ایک کام سوچا ہے, کل تم میرے پاس آنا. امیر المومنین کے پاس وہ اگلے دن پہنچے پیپرز تیار والی بننے کے لیے. پیپرز دے رہے تھے امیر المومنین, انہوں نے ہاتھ پھیلایا, ہاتھ پہ رکھا, ایک جملہ بول دیا, بس امیر المومنین نے پیپر واپس لے لیا. اور یہاں سے جنگ جمل کی روٹس پڑ گئیں. اچھا جملہ کیا تھا؟ بالکل ہمارے اسٹینڈرڈس میں سیدھا سادھا نعوذ باللہ صحیح جملہ تھا. امیر المومنین پیپر دے رہے تھے, انہوں نے ہاتھ پھیلائے, پیپر لیتے وقت کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے, خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. امیر المومنین پیپر واپس لے لیا, کہ نہیں تم ایلیجیبل نہیں ہو. کیوں؟ تم سمجھ رہے ہو کہ میں رشتہ داری میں تمہیں حکومت دے رہا ہوں, تم رشتہ دار ہو اس لیے حکومت دے رہا ہوں, کہ تمہارا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اب دیکھیے کیا بات ہے, کیا نعوذ باللہ کوئی گالی دی گئی ہے؟ نہیں. کوئی قرآن کی آیت کے خلاف بولا گیا ہے؟ نہیں. ایک دعا دی گئی ہے, لیکن دعا کس بات کی ریفلیکشن ہے؟ غلط ویلیوز کی ریفلیکشن ہے. اور امام جس پوسٹ پہ ان کو بھیج رہے ہیں اس پر ویلیوز کی اتنی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کر رہے, اتنی سی ویلیوز کی غلطی ہے اس کو برداشت نہیں کیا انہوں نے. کہا نہیں نہیں, یہ جو تم نے جو جملہ بولا نا, یہ تمہاری غلط ویلیوز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تمہاری ویلیوز کے اندر رشتہ داری میں حکومت دینا بھی شامل ہے, جبکہ حکومت دینے میں کسی رشتہ داری کی کوئی دخالت نہیں ہونی چاہیے. تم وہاں جاؤ گے اقربا پروری کرو گے, اس کا مطلب ہے. کہا نہیں تم ایلیجیبل نہیں ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا ہے, اب ایک دوسری غلط ویلیو بیچ میں آئی ہے. دیکھیے انالیسس اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اور میں. نمبر ایک غلط ویلیو کیا تھی, آپ نے ولایت اور حکومت کے معاملے میں رشتہ داری کو رکھا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. ولایت اور حکومت کا منصب جو ہے وہ انصاف طلب کر رہا ہوتا ہے, وہاں رشتہ داری کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, آپ نے کیوں اس کو رکھا. اب دوسری ایک اور غلط ویلیو آئی, جیسے ہی آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ ہوا کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, تو آپ کا اندر کا متکبر انسان چیخ اٹھا کہ یہ میں نہیں مانوں گا. زبیر کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جانشین رسول ہے, جانشین رسول اگر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں تو ٹھیک ہے میں ایلیجیبل نہیں ہوں, مجھے اپنے آپ کو انسان بناؤ, جاؤ اپنے اوپر محنت کرو, صحیح کرو اسے. کہا نہیں. اب اندر کا جو تکبر ہے, دوسری غلط ویلیو آ گئی, اس کا مطلب ہے ایروگنس ہے اندر. اس متکبر انسان نے فوراً آ کر کہا کہ علی کے نعوذ باللہ تعالی, یہ علی نے کیسے کیا, اور اب اگر یہ حکومت یہاں سے مجھے نہیں ملے گی تو میں کہیں اور سے لوں گا. جمل ہوگی. اچھا کتنے انسانوں کا یہ اندر کا بت چھپا ہوا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, ابھی تو چیلنج ہی نہیں ہوا ہے نا. میں 30 سال سے طالب علم ہوں, فرض کر لیں 31 سال سے, کل ایک آئے ولی خدا اور مجھ سے کہے کہ 31 سال بالکل غلط, تم ایسا ایلیجیبل ہی نہیں ہو, صحیح ہے, تمہارا سارا کیریئر ختم, اور جتنی بھی تمہاری جگہوں پہ اسپیچیز ہیں سب کو ڈیلیٹ کرو, سب کو ختم کرو, اور دنیا بھر میں اعلان کر دو کہ میں اس کام کا ایلیجیبل تھا ہی نہیں, اور نہ میں پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا نہ میں آئندہ کروں گا. یہ میرے لیے آسان ہوگا. اب اس موقع پہ میرا اندر کا جو متکبر انسان ہے وہ فوراً کیا کہے گا, تم کون ہوتے ہو, میں کروں گا. نعوذ باللہ تعالیٰ. کتنے لوگ ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی. یہ جو مسئلہ ہے نا ویلیوز کا, فتنے ان کو استعمال کرتے ہیں, فتنوں میں یہاں پہ انسان پھنستا ہے. بس وہ جو خطبہ نمبر 50 میں امام نے فرمایا تھا کہ احوا ان تدبا, فتنوں کا بد وقوع الفتن احوا ان تدبا, فتنوں کے آغاز ہونے کا پوائنٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہوا و ہوس کی پیروی ہوتی ہے. اچھا وہ ہوا و ہوس کی اناؤنس کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو؟ نہیں, ہوا و ہوس اناؤنس نہیں کرتی, اندر چھپی بھی ہوتی ہے, چیلنج نہیں ہوا ہے ابھی. ابھی کتنے لوگ ہیں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایروگنس اندر کی ایروگنس ہے, یہ نکالنا آسان کام نہیں ہے یہ. اچھا جس نے اس کے اوپر ہوم ورک ہی نہ کیا وہ کہہ رہا ہے میں تو نکال چکا ہوں. بھائی تم نے تو ابھی ٹچ ہی نہیں کیا ہے, کون سا ہوم ورک کیا ہے ابھی؟ یہ بالکل ایسے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی مجھ سے کہا کہ بھائی فلاں آدمی کو کینسر تھا اور وہ ختم ہو گیا ہے, اچھا کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ نہیں, ایسے ہی ختم ہو گیا. بالکل ابھی تو ثابت ہی نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کیسے کہہ رہے ہو ختم ہو گیا؟ تو اعزان محترم, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فتنوں نے بننا ہوتا ہے, اور جب تک یہ آپ میں اور آپ ہوم ورک نہیں کریں گے یہ فتنے بنتے رہتے. اچھا اب آپ ایک طرف سے مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی دنیا میں کوئی دو چار ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ہوم ورک کر لیا ہوگا, नहीं, इसमें जो रिजल्ट हमारा है वो ये है कि जितना आप होमवर्क करते जाएंगे आप फितनों से बचते जाएंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर ये होमवर्क हुआ ही नहीं है और खुले बंदों गलत वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर मूव करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप लोगों ने मेहनत की होगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत इधर उधर जाएं और आप देखें तो दौलत की बेस पर, ताकत की बेस पर, शोहरत की बेस पर खुद ब खुद इख्तियारात मिल जाते हैं और कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं होता। यानी गलत वैल्यूज एक्सेप्टेड बाय डिफॉल्ट एक्टिव हैं और कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे फितने आएंगे या नहीं आएंगे? 100% आएंगे, 100% आएंगे। जहां कहीं भी गलत वैल्यूज होंगी वहां पे ये आएगा। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो अभी टास्क क्या है भाई? टास्क सारा से ये है कि अगर आपको अपने माशरे को फितनों से बाहर निकालना है, गलत वैल्यूज को डिनाई करें, सही वैल्यूज पे काम करें। अब एक और मुसीबत आती है भाई, सही वैल्यूज पे तो वो काम करेगा जिसकी अपनी वैल्यूज सही होंगी। मुसीबत तो यहां पर है। अच्छा, अगर मुझे कोई गलत वैल्यूज की वजह से, मैंने बड़ा वक्त आपका लिया, अब मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को गलत वैल्यूज़ पे प्रिविलेजेस मिल रही हों तो क्या वो गलत वैल्यू से लड़के अपनी प्रिविलेजेस को ख़त्म करवाएगा? बुरा तो मुझे उस दिन लगेगा जब मुझे वो प्रिविलेज ना मिले, लेकिन अगर मुझे वो मिल रही हैं तो मैं क्यों लड़ूँ? मैं क्यों लड़ूँ? इसलिए मैं जाने दूंगा। जब जाने दूंगा तो फिर एक और बात याद में रखूँ, ये मुसीबत कभी मेरे गले आएगी। आज तो अच्छी लग रही है ना, क्योंकि आज तो मैं जीत रहा हूँ भाई। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, तमाम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं इमिग्रेशन के ऊपर, मेरा कोई काम चल गया और मैं निकाल के ले गया आगे अपने आप को और मैं फारिग हो गया, इस दिन बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? अभी तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी दिन मुझे लगना पड़ गया और कोई निकाल निकाल के ले जा रहा हो, उस दिन बहुत बुरा लगेगा। क्यों? उस दिन मेरे सर पे आई है। तो जिस दिन आपका दिन आया है ना, उस दिन ना करें तो फिर मामला सही होगा। उस दिन चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिस दिन आप खड़े हुए और लोग आगे निकलते जा रहे हैं, उस दिन चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उस दिन चिल्लाना होगा जिस दिन आपका दिन था, जब आप जा रहे थे आगे। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये है पूरी दुनिया के अंदर कि गलत वैल्यूज़ से वो लड़ सकते हैं जो गलत वैल्यूज़ से प्रिविलेज लेने की पोजीशन में होते हैं, वरना गलत वैल्यूज़ से लड़ना मुमकिन नहीं है। आखिरी जुमला एक रिवायत की तरफ लाता हूँ ताकि हम लोगों की बातें जो हैं वो तो खैर चलती रहेंगी, लेकिन जो रिवायात के कलिमात होते हैं वो दिलों पर असर कर रहे होते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला ने इरशाद फरमाया, कितना अच्छा है कि अमीर इंसान किसी गरीब के सामने रिस्पेक्ट दिखाए। कितना अच्छा है कि अमीर इंसान किसी गरीब के सामने रिस्पेक्ट दिखाए। उसके बाद फरमाया, उससे भी अच्छा ये है कि गरीब अमीर के सामने अपनी इज्जत को महफूज रखे, अपने आप को नीचे ना करे। शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा शुरू ये है कि पहले अमीर क्या करे, गरीब के सामने इज्जत दिखाए। अब इसमें कहानी बहुत अजीब है। अब जब ये करने लगते हैं तो इसमें एक और उंसुर आ जाता है। वो क्या आता है? उसको हम कहते हैं रियाकारी। कि अमीर इज्जत तो दिखा रहा है, अल्लाह के लिए नहीं दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि लोग ये कहेंगे यार देखो कितना अच्छा आदमी है। इसमें एक वाक़ा बयान करते हैं, मैं बहुत बयान करता हूँ आपकी खिदमत में, अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने आखिरी कहा था तो मेरी बात गलत हो रही है इस तरह से, हाँ लेकिन शायद बोलने वाले हरकतें बार बार करते हैं इस वजह से कर लें। बहरहाल, तो उसमें आखिरी का मतलब ये ले लें कि जब भी मैं आखिरी कहूँ इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक है जिसको मैंने एंड पे लेके जाना है, सही है, ताकि आपको ये लगे ही नहीं है भाई ये चांस है। वो एक बहुत मशहूर खतीब थे ईरान में, वो कहते थे, वो फारसी में कहते थे दो कलमे इसके बारे में भी बोलूँ। अब वो दो कलमे का मतलब ये होता था 20-25 मिनट तो गए, फिर दो कलमे होते थे। तो वो इसमें ऐसा है कि वो एक पाकिस्तान की टीवी पे आते थे, बोलते थे, फौत हो गए अशफाक अहमद, उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, कुछ चीज़ें इधर उधर की भी होती थी। तो उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा कि एक पीर साहब थे, वो लोगों का रूहानी सा इलाज करते थे लोगों की अंदर की खराबियों का। तो उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा कि पीर साहब से कहा कि मैं एरोगेंट हूँ, आप मेरा इलाज करें। तो उन्होंने कहा कि तो कोई बात नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे, इनके जूते सही करो, इनके जूते सही करो। तो जो भी यहाँ पे आए ना, वो जूते उतारो उसके पाँव से और उसको सीधा करके रख दो। उसने कहा ठीक है सरकार। वो गया, वो बेचारा जूते सही करने लगा। तो वहाँ पे कहने लगे कि मैं भी बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि भाई ये बीमारी तो मेरे अंदर भी है, मैं भी तो एरोगेंट हूँ, तो मैं भी जाके जूते सही करूँ। तो कहने लगे, मैं भी गया, मैं जाने लगा कि मैं जूते सही करूँ, तो उन्होंने कहा तुम इधर आओ। वो आए, कहने लगा तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे कि आपने एरोगेंस का इलाज ये बताया ना, मैं भी फील कर रहा हूँ कि मैं एरोगेंट हूँ, इसलिए मैं भी जाके जूते सही करूँगा। कहने लगे नहीं, तुम एरोगेंट भी हो और रियाकार भी हो, तुम ये जो जूते सही करने गए हो ना, इसलिए सही करने गए हो ताकि लोग देख कर ये कहेंगे तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम्हारा इलाज इस तरह से नहीं होगा, तुम्हारा इलाज किसी और तरह से होगा। ये कॉम्प्लिकेशन है इंसानों के अंदर। वैसे तो ये मजाक लग रहा है, लेकिन मैं आपको बाखुदा अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने बाखुदा भी कह दिया, ये वाकई अर्ज़ कर रहा हूँ कि, और बाखुदा भी सही है कि ये है कॉम्प्लिकेशन। ये जो इल्म अखलाक के उस्ताद होते हैं, इनको पता चल जाता है कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ये ऐसे, ये जिसे कहते हैं ना एक नुस्खा सबके लिए चलेगा, ये ऐसे नहीं होता, इसमें बहुत होशियारी दिखानी पड़ेगी। आपका नुस्खा कुछ और होगा, मेरे वाला नुस्खा कुछ और होगा, उसके बाद फिर हम कहीं इसको कुरेद पाएंगे। अज़ीज़ान मुहतरम, फितनों से मुकाबला करना अगर इतना आसान होता ना, तो वो जो अमीर मोमिनीन के अतराफ में लोग थे, ये फितनों में नहीं फंसना चाहिए था इन लोगों को, इनको फितनों में नहीं फंसना चाहिए था। फितनों से मुकाबला करना आसान नहीं। अब मैं एक यानी अजीब बात जो है वो ये है, हम जैसे जैसे इमाम की तशरीफ़ आवरी से नज़दीक आएंगे, फितने बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे, फितने बढ़ते जाएंगे। और यहाँ अहले बैत की एक और रिवायत समझ में आती है, फरमाते हैं तुगर बलू, तुम लोग छान दिए जाओगे, सुम्मा तुगर बलू, फिर दोबारा छान दिए जाओगे, सुम्मा तो गरबलू, फिर छाने जाओगे और इतने छन जाओगे कि तुम में से सिर्फ गंदम के छिलके के बराबर लोग रह जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। ये फितनों का दौर है। सिर्फ सैयदुश्शुहदा की नुसरत मिले ना, हम बच सकते हैं। कोई अपने ऊपर एतमाद करके चलेगा, ये नहीं बचेगा। यहाँ पे एक हमें एक आजिज़ी चाहिए, एक इनकिसारी चाहिए कि मौला मैं अपने इल्म पे इतमाद करूँगा तो मैं तुम्हारा जाऊँगा, और मैंने अगर अपने नसब पे, हसब पे, इल्म पे, तकवा पे, शोहरत पे, इन सलाह कोई चीज़ काम नहीं आएगी। अगर मैं इन पे इतमाद करूँगा मैं मारा जाऊँगा। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है कि मैं मिसबाहुल हुदा और सफीनतुन नजात से इल्तजा करूँ कि मौला मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये फितने झेलना मेरे बस का काम नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने ऊपर एतमाद नहीं कर सकता, और मैं आप पे एतमाद कर सकता हूँ। आप मिसबाहुल हुदा हैं, आप सफीनतुन नजात। और अगर सैयदुश्शुहदा के ऊपर वो एतमाद करे और सैयदुश्शुहदा से सच्चे दिल से इस हिदायत को तलब करे, इम्कान कवि ये है कि हिदायत नसीब होती, हिदायत नसीब होगी, और इंशाअल्लाह सैयदुश्शुहदा की दी हुई बसीरत के रास्ते में चलते हुए वो मकामात को हासिल करेगा। और ये सैयदुश्शुहदा से तवस्सुल कैसे किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आयज़ान मोहतरम, आप और हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें एहसास है कि सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी के लिए ऐसे नहीं बैठता। ये कि करोड़ों लोग सैयदुश्शुहदा की तरफ जा रहे हैं और जौक दर जौक जा रहे हैं, जिंदगियां हथेली पर रख के जा रहे हैं, और जो नहीं भी जा रहे उनके दिलों में इमाम हुसैन बसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन का गम, इमाम हुसैन की मोहब्बत। और अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा क्यों है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत और इमाम हुसैन का गम है? क्योंकि इमाम हुसैन ने जिस्म कुर्बान नहीं किए हैं, जिगर के टुकड़े कुर्बान किए हैं। इमाम हुसैन ने जिगर के टुकड़े कुर्बान किए। जो कुछ करबला के बाद हुआ, करबला के सानहे के बाद हुआ, उसकी अजमत اور اس کی مصیبت ایک آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ تصور کریں کہ جن مراحل سے سید الشہداء گزر رہے ہیں, جن قربانیوں کو سید الشہداء پیش کر رہے ہیں, وہ قربانیاں عجیب و غریب ہیں, وہ قربانیاں اپنے مفہوم کے اندر انتہائی اعلیٰ ہیں. یعنی میرا جیسا طالب علم جو بعض اوقات ان چیزوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے, دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو میں شاید ان تمام واقعات کے اندر جس جگہ پر سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ جگہ ایک عجیب جگہ ہے, وہ مقام ہے جب سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, شاید اس وجہ سے کہ میں خود اپنی عمر کے آگے کے حصے کی طرف جا رہا ہوں, شاید اس وجہ سے ہے, شاید اس وجہ سے کہ شاید میرے بچے جوان ہو رہے ہیں, اس وجہ سے ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ جو سانحہ ہے سید الشہداء کے سامنے کہ انہوں نے علی اکبر کو الوداع کیا ہے, یہ معرکہ بہت عجیب ہے. سید الشہداء صبر کا پیکر ہیں, سید الشہداء مجسم صبر ہیں, اور صبر کی کوئی حقیقت سید الشہداء سے آگے نہیں جا سکے گی. ان اس صابر وجود کے ساتھ سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کی روانگی کے موقع کے اوپر جو کچھ اظہارات ارشاد فرمائے ہیں وہ بہت ہی عجیب ہے. اگر آپ صرف اس قلب مقدس کو دیکھیں, اس قلب مقدس کو دیکھیں کہ جب حضرت علی اکبر کو بھیجنے لگے اور عمر سعد سامنے کھڑا ہوا اپنی شمشیر لہرا رہا تھا کہ اکبر کو آنے دو اور میں اس کو دیکھوں گا, تو سید الشہداء خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدا اس کی نسل کو ایسے برباد کر دے جس طرح یہ میری نسل کو برباد کرنا چاہتا ہے. علی اکبر کا جانا عجیب واقعہ تھا سید الشہداء کے لیے بھی. دو تین واقعات ہیں, دو تین روایات ہیں عزوں میں تھوڑا سا حضرت علی اکبر کی جب مصائب پہ پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا تعامل کرنا چاہتا ہوں, آپ کو وقت آپ سے وقت دوں گا, دو تین روایات عرض کروں گا جو میرے نزدیک عجیب, بہت ہی عجیب روایات ہیں. سید الشہداء تمام تر صبر کے ساتھ میدان کے اندر کھڑے تھے, اور علی اکبر کو جب بھیجنے لگے ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسے جذبات نظر آتے ہیں کہ جو غیر معمولی جذبات ہیں. مثلا حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے خواتین سے الوداع کر کے آؤ. اب حضرت علی اکبر تشریف لائیں مخدرات کے خیمے کے سامنے, خواتین کے خیمے کے سامنے. عزیزو یہ جو خواتین ہیں یہ بھی صابرہ ہیں, یہ بھی صبر کے راستے کے اوپر گامزن ہیں, لیکن دشمن کا بھی ایک راوی روایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اکبر کے جانے پر جو خیموں میں ماتم ہوا وہ کسی کے جانے پہ نہیں ہوا. بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر جب تشریف لے گئے خیموں کے اندر الوداع کرنے کے لیے خواتین کے خیمے کے اندر, تو بے انتہا گریا ہوا, بے انتہا ماتم ہوا. اور اس کے بعد وہ مشہور و معروف روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اکبر جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنے لگتے تھے کوئی اور خاتون تھام لیتی تھی اور اکبر کو الوداع کیا جاتا تھا. اور اگر یہ روایت مشہور و معروف روایت میں پڑھنے کی کوشش کروں کہ فرمایا سات دفعہ پردہ اٹھا اور سات دفعہ پردہ گرا. حضرت علی اکبر کا تشریف لے جانا خواتین کے لیے اس مرحلے کے قابل تھا, اور آخری موقع کے اوپر جو علامہ ذیشان درجہ بندی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ فرمانے لگے کہ جب ساتویں دفعہ پردہ اٹھا اور علی اکبر جانے لگے آخری دفعہ پردے کے موقع کے اوپر, تو اچانک کسی نے حضرت علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا. علامہ ذیشان درجہ بندی صاحب اللہ مقامہ ایک بہت اچھا استنباط فرماتے ہیں یہاں پر. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابا کا دامن پکڑا ہے یہ یقیناً کسی بچی نے پکڑا ہوگا. نہیں معلوم حقائق کیا ہیں یہاں پر, حضرت علی اکبر نے کس طریقے سے الوداع کیا خواتین سے, لیکن ایک بیان کرنے والا ایک عجیب جملہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے علی اکبر ایسے خیمے سے آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھ گیا. حضرت علی اکبر تشریف لائے, سید الشہداء کے سامنے دوبارہ آئے, حسن علی اکبر. اب الوداع کر کے جب دشمن کی طرف جانے لگتے ہیں تو سید الشہداء دو روایات بیان فرماتے ہیں. یہاں پر لوگ کہتے ہیں ایک روایت میں حسن علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، چاہتا ہوں تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہے. ایک جملہ یہ ارشاد فرماتے ہیں. دوسرا ایک اور جملہ مصائب کے اندر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حسن علی اکبر کو الوداع کیا تو اکبر نے مڑ کے دیکھا تو بابا پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے. سید الشہداء رک گئے، حسن علی اکبر کو بھیج دیا. اب اور دو روایات ہمارے پاس اس موقع کے لیے ہیں جب حسن علی اکبر کی آواز آئی ہے، السلام علیک یا ابی، اے میرے والد گرامی آپ پر میرا سلام ہو. مجھے نہیں معلوم حسن علی اکبر نے کس دل سے یہ جملہ کہا ہوگا، کیونکہ علی اکبر کو بھی پتا ہوگا کہ میرا بوڑھا باپ دشمنوں کے درمیان سے گزرے گا. نہیں معلوم کس دل سے یہ جملہ کہا ہوگا. حسن علی اکبر زمین پر گرے اور انہوں نے جیسے یہ جملہ ارشاد فرمایا. ایسی تو دو روایات ہمارے پاس موجود ہیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، رسول سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. عجیب ہے یہ جملہ، اور بالکل قرین قیاس، بالکل 100% صحیح ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو الفضل کے جانے پر اگر کمر ٹوٹی تھی تو اکبر کے جانے پر بینائی گئی ہوگی. ایسا ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، سید الشہداء کے اس جانے کے معاملے میں جو علی اکبر کی طرف گئے، جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو راوی کہتا ہے حسین عقاب کی طرح قاسم کی طرف گئے، لیکن جب اکبر کے گرنے کی خبر آئی تو بیان کرتا ہے کہتا ہے حسین زمین کے اوپر ٹٹولتے ہوئے گئے. اللہ اکبر، نہیں معلوم یہ کون سا غم تھا جس کو لے کر سید الشہداء چلے تھے. اور پھر میں کہوں گا تعجب نہ کیجئے گا، کیونکہ جب سیدہ کی خبر آئی تھی تو امیر المومنین زمین پر بیٹھ گئے تھے. کس عالم میں امام حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہیں، اور کس عالم میں کیا کچھ ہوا. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. اب ایک جملہ جس کی عربی بھی ہمارے پاس موجود ہے، بعض جملات کی عربی بھی اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عربی اتنی مضبوط ہے کہ سید الشہداء نے کہی ہوگی. تو عزیز و عربی بھی ہمارے پاس موجود ہے. نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی کی یہ روایت آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے اور فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں خوش رہی ہے. گویا اگر میں اردو میں اس جملے کو کہوں تو میں کہوں گا اے اکبر تیرے بعد دنیا میں خاک، اب اکبر دنیا میں کچھ نہیں رہا میرے لیے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات من حسين.